الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین, سورہ حامیم سجدہ کی چار آیات, آیت نمبر 30 سے 33 تک تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات کریمہ کے حوالے سے آج کا جو جمعہ کا خطاب ہے اس کا موضوع ہے دین میں استقامت, اس کی اہمیت اور اس کے نتائج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور اللہ کو رب کہنے کے بعد استقامت سے ڈٹ گئے, جم گئے اللہ کو رب مان کر, تتنزلوا علیہم الملائکہ, تو ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں فرشتے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ کوئی خوف نہ کرو اور کسی قسم کے حزن سے غم سے دوچار نہ ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, ولی ہیں, پشت پناہ ہیں, کارساز ہیں دنیا کے اعتبار سے, مددگار ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور وہ جنت تمہارے لیے جو تیار کی گئی ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں تمہارے لیے ہوگا ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے, جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيم, بطور ابتدائی مہمان نوازی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو انتہائی بخشنے والا اور بے انتہا رحم فرمانے والا. یہ ہیں چار آیات کریمہ جس کے حوالے سے انشاءاللہ آج جو موضوع ہے میں نے عرض کیا دین میں استقامت اور اس کی اہمیت اور اس کے نتائج. سب سے پہلے آپ نے محسوس کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عظیم حقیقت کی طرف توجہ دلائی وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، رب کے معنی ہوتے ہیں مالک، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب یعنی اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، اور مالک کا تعارف بھی خود اللہ پاک نے کروایا، الذی اطعمہم من جوع، مالک وہ ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف میں امن بخشا. لہذا مالک کی دو ذمہ داریاں اللہ پاک نے بیان فرمائی. سب سے پہلے تو اس لفظ رب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ، کیونکہ اس میں اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، مالک ہے. لہذا مالک ہونے کی حیثیت میں اس حقیقت کو قبول کر لینا، رب تو ہے اس میں کیا شک، پوری کائنات کا رب ہے، رب السماوات والارض، قرآن میں بیسیوں مرتبہ یہ الفاظ آئے کہ وہ زمین اور آسمان کا رب ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، رازق ہے. قرآن تو بار بار اس حقیقت بیان کرتا، لیکن اس حقیقت کو قبول کر لینا یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ جب رب کو رب مان لیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ جب مالک وہ ہے تو اب اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ مالک کی. لہذا مالک ہونے کی حیثیت میں اس کی دو ذمہ داریاں جو سورہ قریش میں نے آپ کے سامنے عرض کی، کہ نمبر ایک، مالک اپنے مملوک کی رزق کی فراوانی کا ذمہ دار ہوتا، اور مالک اپنے مملوک کی حفاظت، سیکیورٹی، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک، اور مالک کا ایک حق ہوتا، اور یہ وہ حق ہے جو قرآن حکیم میں بار بار بیان ہوا. اللہ رب ہے تو اس کا مملوک پہ صرف ایک حق ہے کہ وہ اس کو رب مان کر اس کی اطاعت کریں، اس کا حکم مانیں، جس کو عبادت کہہ لیجئے، عبادت عبد سے بنا، غلامی اختیار کریں، سلیوری اختیار کریں، ساری زندگی اس کی اطاعت کریں محبت کے جذبے سے. یہ ہے مقصد تخلیق انسان، اور مالک کا ایک ہی حق قرآن حکیم بیان کرتا. سورہ کہف کی آخری آیت میں اسی بات کو توجہ دلائی گئی، فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو سب اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. گویا مالک کا ایک ہی حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کو رب مان کر اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس سے محبت کی جائے، یہ ہے رب ہونا. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً رب کو رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب اللہ کو رب مان لیا تو اب اس میں پورا دین آ گیا، کلمہ توحید سے آغاز ہو گیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہذا لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. صوفیہ کے ہاں لا الہ کی تشریح بیان کی جاتی ہے کہ اب کوئی مقصود ہی نہیں رہا سوائے اللہ کے، کوئی محبوب ہی نہیں رہا سوائے اللہ کے، کوئی مطلوب ہی نہیں رہا سوائے اللہ کے. یہ ہے رب ہونا، رب سے اتنی شدید محبت کہ اللہ کے سوائے انسان کسی اور کا متمنی رہے ہی نہ، صرف رب کی رضا حاصل کرنا ہی مقصود رہ جائے بس، اور اسی کا نام استقامت ہے. اللہ کو رب مان کر ثم استقامو، استقامت کہا جاتا ہے، استقامت 100 کرامات سے بہتر ہے، کیونکہ یہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے. عمل کے اعتبار سے بھی نشیب و فراز یا ویریشن ہمیں نظر آتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کا آغاز ہوتا ہے تو الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسجد کی طرف متوجہ ہوتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں الحمدللہ، جمعے کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو بحمد تعالی مسجد آباد ہوتی ہے. لیکن رمضان کے بعد فجر کی نماز میں عید والے دن ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ نمازی کیسے تھے، کس نوعیت کے تھے، ان میں ایمان کا لیول یا استقامت کی کیا صورتحال تھی. فجر کی نماز پہلا معیار ہے استقامت کے اعتبار سے، وہ عید کا دن لیلۃ الجائزہ بڑی عظیم رات ہوتی ہے، وہ بھی جو اعتکاف کرتے ہیں خاص طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اعتکاف کر کے ختم کر کے آپ گھر جاتے تھے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کرتے تھے اور دوبارہ مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور وہ رات بھی عبادت میں گزارتے تھے لیلۃ الجائزہ، اور بڑی عظیم رات اس کی فضیلت آئی. عید کی رات چاند رات جس کو کہتے ہیں، جو ہم میں سے اکثر و بیشتر بازاروں میں اور نہ جانے اور کن کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں. تو بہرحال دین میں استقامت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. باطن یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جائیں، تمام معاملات زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالی کے ذمے چھوڑ دیا جائے، وہ رزق ہو وہ دیگر معاملات زندگی جس میں انسان پریشان ہوتا ہے کہاں سے آئے گا کون کرے گا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیے جائیں. بڑے پیارے الفاظ ملتے ہیں سورہ مومن میں، مومن آل فرعون کے، انی افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا. اس کیفیت کا نام راضی برضائے رب، خوبصورت شعر ہے کسی کا، رضائے رب پہ راضی رہے، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے، یہ حرف آرزو نکل جاتا ہے پھر انسان. رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، لہذا انسان کی انا ختم ہو جائے، خواہشات ختم ہو جائیں، وشز کہ ایسا کر لوں ایسا ہو جائے، سب ختم، بس اللہ کے ذمے سپرد کر دیا سب کچھ. رازق وہ، مالک وہ، خالق وہ، وہی وہ. لہذا استقامت کا باطن یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائے، اطمینان مل جائے اس کو کہ میں نے اس رب کے حوالے کیا اپنے معاملات کو جو کائنات چلا رہا ہے، کائنات کا مالک ہے، رب کائنات، وہ یقیناً مجھے رزق دے گا، میرے بچوں کے معاملات چلائے گا، مجھے جو بھی زندگی میں نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن دینے والا وہ ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہوں بس، پھر ادھر ادھر انسان نہیں جاتا، کسی اور در پہ نہیں جاتا. یہ ہے استقامت کا باطن، دل مطمئن ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان تن من دھن لگا دے. استقامت کا ظاہر بھی ہے کہ جب رب کو رب مان لیا تو اب رب کی اطاعت میں بندگی میں زندگی گزارنی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات آ جائیں تو بہت اچھی بات، اچھے حالات نہ ہوں، مشکل حالات آ گئے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تب بھی انسان مطمئن ہے، یہ مصیبت کہاں سے آئی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. سورہ تغابن میں اللہ پاک فرماتا ہے، نہیں آتی کوئی بھی مصیبت پریشانی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، اس کو رب مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دینا. لہذا مشکل سے مشکل حالات میں بھی بندہ مومن پریشان نہیں ہوتا، جزا فضا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل یہ تکلیف بظاہر یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے ہے، اور رب مجھے آزما رہا ہے، جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے کہ اس مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے یا نہیں، بعض لوگوں کے لیے وہ مصیبت جھنجھوڑنے کا انداز بعض اوقات فائدہ مند بھی ہوتا ہے. غفلت کی زندگی گزر رہی تھی, کوئی مصیبت آئی, تکلیف آئی, اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اللہ تعالیٰ نے زندگی بدل دی, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزار دے. ایک صحابی رسول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے, بدو تھے, یہ بدو دیہاتی دور دراز سے آتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے, لیکن اس صحابی نے ایسا سوال کیا, ایسا زبردست سوال کیا, فرمایا پیارے نبی میرے لیے تو کوئی ایک بات بتا دیجئے دین کی جس پر میں عمل کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جنت مجھے مل جائے. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت بھی واقعہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ہدایت اور سبق حاصل کرنا چاہیے. ہر انسان کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتے تھے. ہر انسان کی ذہنی سطح مختلف ہوتی ہے, حالات مختلف ہوتے ہیں. استاد اور شاگرد کا تعلق یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ شاگرد کی ذہنی سطح پر ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. لہذا پیغمبر نے انہیں مایوس نہیں کیا. جب انہوں نے سوال کیا کہ پیغمبر مجھے کوئی ایک ایسی بات بتائیے جس سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے, جنت میں داخل ہو جاؤں, فرمایا قل آمنت باللہ, کہو میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, ثم استقم, اور اللہ کو مان کر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ, جم جاؤ, بس یہ کافی ہے تمہارے لیے جنت میں داخلے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس جملے میں پورا کا پورا دین جنت میں جانے کا صحیح ترین راستہ بیان کر دیا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. ثم استقم, ڈٹ جاؤ استقامت کے ساتھ. لہذا اب آئیے, جیسے میں نے عرض کیا, اس کی اہمیت کیا ہے, امپورٹنس. جب انسان اللہ کو رب مان کر استقامت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے اس کی اطاعت اور بندگی پر راضی ہو کر سفر کا آغاز کرتا, رب کو رب مان لیا, معاملات اس کے سپرد کر دیے, اب وعدہ کیا کہ اطاعت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کو مقام ولایت کہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کا مقام ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اپنے دوستوں کو چھوڑتا نہیں ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد بھی وہ آیت آتی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے, ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف, ہدایت کی روشنی عطا فرماتا ہے. لہذا جو شخص اللہ کو رب مان کر استقامت سے ڈٹ جائے, پہلی اس کے لیے بشارت یہ ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, قرآن ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, نازل ہوتے ہیں اس پر فرشتے. تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. گویا یہ بندہ مومن اللہ کو رب مان کر استقامت سے اگر ڈٹ جائے تو مقام ولایت کو پہنچتا ہے کہ رب کائنات فرشتوں کو نازل کر کے خوشخبری سناتا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ تو اللہ تخافوا ولا تحزنوا, پہلی خوشخبری تو وہ یہ دیتے ہیں کوئی خوف نہ کرو, ٹینشن فری ہو جاؤ. خوف, فیئر آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ. نوجوان ہیں تو اس کو خوف کس چیز کا ہے, کس چیز کا ہے؟ اتنی محنت کی ہے, ڈگریاں حاصل کی ہیں, لاکھوں روپے لگائے ہیں, لاکھوں بلا مبالغہ. اور وہ ڈگریاں نہیں ہیں, وہ رسیدیں ہیں, جو پیمنٹس کی تھی وہ رسیدیں دے جاتی ہیں وہ انسٹیٹیوشن کے. یہ آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ یہ رسید دکھا کر, یہ سند دکھا کر بتا سکیں کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں یا ایم بی ڈی ایس ہوں, میں نے ایم ایس کیا ہے, فلاں رسید ہے اپنی جو پیمنٹ کی ہے. بیسکلی اس بنیاد پر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی نوکری مل جائے وغیرہ وغیرہ. لہذا نوجوانوں کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیریئرز, دنیاوی کیریئرز, گھر بنانا ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, بچوں کے پھر کیریئرز ہیں. یہ ہمارے دکھ ہیں, ہمارے غم ہیں, ہمارے خوف ہیں آج کے. اور صرف ہمارے ہی نہیں, دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, جہاں ہم سمجھتے ہیں شاید بڑی ریلیکس زندگی ہے, بڑے مطمئن ہیں, بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, گھر ان کے پاس عالی شان ہیں, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے, لیکن اطمینان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. بہرحال خوف, اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, ریسرچ پی ایچ ڈی ریسرچ ہو رہی ہے, خوف فری فیئر فری کیسے کیا جائے انسان کو, سب کچھ ہونے کے باوجود خوف بہت زیادہ ہو تو خوف کس چیز کا ہوتا ہے. گھر میں پیسہ ہو, سونا بھرا ہوا گھر میں پیسہ ہے, کس چیز کا خوف ہوتا ہے. بڑے بڑے جنگلے لگاتے ہیں چاروں طرف, پھر بیسیوں نہیں تیسیوں سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں چاروں طرف کلاسن کوفی لے کر, گھر سے نکلنا مشکل, بچے اتنی آسانی سے موو نہیں کر سکتے, اسکول کالجز نہیں جا سکتے, کہیں کوئی ان کو کڈنیپ نہ کر لے, پھر لاکھوں روپے کروڑوں روپے رینسم. یہ خوف ہے یا نہیں آج کا؟ ایک امیر آدمی کے لیے خوف اور غریب آدمی کا خوف, دو وقت کی روٹی کیسے کماؤں گا. کل رات کو ایک صاحب دروازہ دستک دی, انہوں نے کہا میں نے سارا دن یہ محنت کر کے یہ کچھ چیزیں جمع کی, بیچنے گیا تو مالک کہتا ہے یہ گیلی ہو گئی ہیں لہذا یہ نہیں خرید سکتا میں, جاؤ دفع ہو جاؤ. یہ اس کے الفاظ سنا رہا ہوں, اور وہ رو رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو روٹی کیسے کھلاؤں. بتائیے میں نے محنت کی ہے, کسی کا حق نہیں مارا, محنت کر کے کمایا ہے, لیکن یہ خرید اس لیے نہیں رہا مجھ سے کہ یہ گیلی ہو گئی ہے بارش میں. دو وقت کی روٹی کا خوف, بنگلے کا خوف, گاڑی کا خوف, پھر اگر سود پر قرض لے لیا ہے کسی کے مشورے پر, شیطان مردود نے اگر مشورہ دیا کھاؤ کھماؤ گھر بناؤ عالی شان بچوں کے لیے, اب سود واپس بھی تو کرنا ہے. وہ سود نہیں کرنا سر, واپس پورا گھر ہی جائے گا آپ, اور بےزتی الگ ہوگی. خوف, یہ چند خوف میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں, یہ ہمارے خوف ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے, فرشتے نازل ہوتے ہیں, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. پہلی بشارت, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف نہ کرو غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ, اور خوشخبری حاصل کرو, بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, ہم تمہارے دوست ہیں, ولی ہیں, تمہاری مدد کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی میں, استقامت سے ڈٹے رہو. یہ انویزیبل فورسز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بڑی لاجیکل سیکوینس ہے. ایک نیک آدمی نیک عمل کرتا ہے, شیطان مردود انویزیبل ہے, نظر نہیں آتا, لہذا دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے, بے حیائی فحاشی برے کاموں کی طرف متوجہ کرتا ہے, یہاں تک کہ اتنا موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ گناہ کروا دیتا. انویزیبل ہے, کسی نے دیکھا ہے شیطان کو؟ ہم میں سے نہیں دیکھا کسی نے. ہمارا ایمان اس لیے ہے مردود پر کہ ہے ضرور, قرآن حکیم اس کی گواہی دیتا ہے, ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا, یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. لیکن دیکھا کسی نے نہیں, دشمنی کے ڈفرنٹ شیڈس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظر تو نہیں آ رہا نا. لہذا لاجیکلی ایک ایسی انویزیبل فورس ہونی چاہیے نیکی کی, جو ہمیں نیکی کی طرف راغب کرے, بھلائی کی طرف راغب کرے, ہماری مدد کرے, استقامت ہمیں استقامت میں ہماری مدد کر سکے, وہ ہیں فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا. لہذا قرآن سے ثابت ہے بے شمار مقامات کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل کیے. غزوہ بدر, غزوہ احد, عذاب, قرآن کی گواہی ہے. پھر موت کے وقت فرشتے آتے ہیں نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے, سارے قرآن میں موجود ہیں. لیکن یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے والوں کی مدد کے لیے رب کائنات فرشتے نازل فرماتا. تتنزلوا علیہم الملائکہ, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں, سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اولیاء کی کچھ صفات بیان فرمائی. اللہ کے بھی ولی ہیں, جیسے اللہ تعالی بندوں کا, مسلمانوں کا, مومنوں کا ولی ہے, ایسے ہی بندے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے دوست ہیں. دو صفات, سورہ یوسف, سورہ یونس, اللہ پاک فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جان لو, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہے نہ ہوگا، اور وہ کسی قسم کے غم سے دوچار نہیں ہوں گے. خوف عام طور پر انسان کو اپنے مستقبل سے متعلق ہوتا، اور غم کا تعلق عام طور پر ماضی سے متعلق ہوتا ہے. ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، نافرمانیاں ہو گئیں، وقت ضائع کر دیا ادھر ادھر. یہاں اللہ کے ولیوں کی صفات بیان ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اولیاء اللہ کی دو ہی کامل ترین صفات ہیں جو اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ پاک ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. نمبر ایک، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. بس ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان لا کر استقامت سے ڈٹ جائے دین پر، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا وعدہ کر لے، یہی حاصل ہے روزے کا. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اور تقوی ایک ایسا جذبہ محرکہ ہے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کہ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا. ہاں، اولیاء اللہ کی گریڈز کے اعتبار سے ڈفرنس ہو سکتا ہے. پاس ہونے کے لیے جب آپ کے پاس شیٹ آتی ہے تو ایک پاس ہونے والا 33% سے بھی ہوتا ہے، ڈی گریڈ سے بھی پاس ہوتا ہے، اور اے ون گریڈ سے پاس ہوگا. پاس تو دو نہیں ہوں گے، دونوں کو اگلا گریڈ ملے گا. لیکن جو 90% سے پاس ہوا وہ شاہانہ طریقے سے، بہترین طریقے سے پاس ہوا، اور جس کو دھکا لگا دیا گیا، 33 بھی نہیں آ رہے تھے 32 آئے، اس کو ایک دو نمبر دے کر پاس کر دیا، بہرحال پاس تو وہ بھی ہو گیا. تو ہر بندہ مومن اللہ کا ولی ہے اگر وہ اللہ پر ایمان لا کر تقوی اختیار کرے. اور دو ہی صفات بیان ہوئی، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، دو چار نہیں ہوگا کبھی بھی کسی غم سے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آپ کے علم میں ہوگا کہ انجینئر نوید احمد صاحب پچھلے جمعے عین نماز کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میرا ان سے تقریباً 25 سال پرانا الحمدللہ تعلق رہا، بڑا خوبصورت، بڑا بہترین تعلق. اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ 90 کی بات ہے جب میں نے پہلی مرتبہ انجینئر نوید احمد صاحب سے قرآن حکیم سنا. اس وقت تقریباً 17-18 سال کے رہے ہوں گے. ہم سب ایک کرکٹ ٹیم تھی ہماری انڈر 19 کی، اس کے سارے ساتھی تھے، ایک ہمارا گروپ تھا، اس میں سے ایک نوجوان جو کرکٹر ہی تھا ہمارا کیپٹن، اس نے اپنے گھر میں انجینئر نوید احمد صاحب کا درس قرآن شروع کرایا. ہم سب کے لیے ایک عجیب بات تھی، نئی بات تھی، کیونکہ اس طرح عام طور پر درس قرآن، قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا یہ معمولات میں نہیں ہے. لیکن بحمدی تعالیٰ پہلی مرتبہ نوید بھائی سے قرآن حکیم سنا، 90-91 کی بات کر رہا ہوں. اور بحمدی تعالیٰ اللہ پاک نے ان کے اندر ایک جذبہ رکھا تھا ایمان کا، تقویٰ، ایمان، تقویٰ، قرآن، دین کی محبت، عاشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اور سچی بات یہ ہے کہ استقامت کا پیکر میں نے 25 سال ان کے ساتھ گزارے بحمدی تعالیٰ. ان آیات کریمہ کے حوالے سے پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، پورے یقین سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ استقامت کی آج کے دور میں سب سے بہترین مثال قائم کر گئے جناب نوید بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری مسجد کے امام فرما رہے تھے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جب انٹر میں انٹر کے بعد این ای ڈی یونیورسٹی جانا شروع کیا، بالکل نوجوان، اور ہمارے سامنے ہی اس نے جو ہے سارے معاملات کیے یونیورسٹی سے. پھر 1986 میں محترم ڈاکٹر صاحب کو سنا، اور اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے اس کام کے لیے وقف کر دی. 30 سال تقریباً انہوں نے الحمدللہ درس و تدریس، قرآن حکیم کی تعلیمات کو عام کرنا، اور نوجوانوں کے اندر خاص طور پر قرآن کا فہم، اس کو انجیکٹ کرنا، اس کی سب سے بہترین مثال قائم کر گئے بحمدی تعالیٰ نوید بھائی. جہاں تک ان کی تصنیفی کام کا تعلق ہے، اس پر بھی پورا ایک لیکچر ہو چکا. دورہ تجمہ قرآن کو نیا رنگ دیا کراچی میں، نوجوانوں کو تیار کیا اس کام کے لیے، اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. پھر ان کے اپنے ذاتی معاملات، حیرت ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ انتہائی بہترین صاف شفاف معاملات، مالی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، اسی طرح معاشرتی معاملات ہوں، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہو، بہترین کردار کے حامل رہے. بہرحال آخری 4 سے 6 مہینے لگے ان کو بیماری میں، اللہ پاک نے ان کو مبتلا کیا، اور بالآخر جمعے کے دن، عین جمعے کی نماز کے قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیارا ہوگا. اللہ سے دعائیں کریں اللہ پاک ان کو اعلی علیین میں درجہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے خاص طور پر جن کو انہوں نے تعلیم دی، تربیت دی، ان کے لیے اب ظاہری بات ہے یہ موقع ہے کہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، اور استقامت کی جو بہترین مثال انہوں نے قائم کی اللہ پاک ہم سب کو بھی، حقیقت میں تو یہ استقامت کی مثال ہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور قیامت تک ان کے متبعین میں سے بھی ایسے لوگ آئیں گے جو الحمدللہ سنت پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کے کردار پر، صحابہ کے جو بھی معاملات اس پر عمل کرتے ہوئے آج کے دور میں بھی مثالیں قائم کریں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں خاص طور پر استقامت کے ساتھ دین پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آسان نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کرامت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات کوئی سے ہیں اولیاء اللہ کی، 100 کرامات سے بہتر ہیں کہ انسان مستقل مزاجی سے دین پر عمل کرے، حلال روزی کمائے، پھر ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور خاص طور پر جوانی میں، آج کے دور میں جوانی میں اللہ کے دین پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا یہ آسان کام نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں الحمدللہ ایسی عظیم مثالیں، حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محترم ڈاکٹر صاحب نے موسیٰ بن عمیر کے حوالے سے ایک لیکچر دیا تھا، اور الحمدللہ ان کی شخصیت پڑھنے کے بعد، المعلم المجاہد، معلم بھی تھے قرآن حکیم کے اور مجاہد، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے غزوہ احد میں جامع شہادت نوش کیا، امیر محترم تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نوید بھائی نے بھی الحمدللہ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا، اور ان کے بقول اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. بہرحال دنیا میں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب 50 سال الحمدللہ دین کا کام کرتے رہے، بالآخر اللہ کو پیارے ہو گئے. زین العابدین صاحب اسی مسجد کے انجم الخدام القرآن کے صدر، الحمدللہ وہ بھی اس کام میں لگے رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے. اور بھی کئی ساتھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ہر جانے والا ہم سب کو ایک پیغام دے کے جا رہا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آج اگر وہ گیا ہے تو کل ہماری باری بھی ہے، اور شان سے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اگر انسان جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، ہمیشہ کی کامیابی، وہ ہمیشہ کی آرام و سکون اور آرام کی زندگی وہ ہے. یہ دنیا کی زندگی آرام کی نہیں ہے. میں نے نوید بھائی کے ساتھ حج بھی کیا تھا الحمدللہ 2003 میں، پچھلے سال بھی ان کے ساتھ دبئی میں پیس ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے بھی 10 دن گزارے. ایک ایک لمحہ اس شخص نے اپنا دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا، اور دین کی قرآن میں دین کے لیے آگے سے آگے بڑھنے میں الحمدللہ انہوں نے عملی مثال قائم کی. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے گزارش ہے میری طرف سے خاص کہ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجیے، اور ان کے لیے درجات کی بلندی کا خاص طور پر معاملہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دے. جزاکم اللہ خیرن احسن الجزا.